شغل مکرم چودہ سو اکتیس ہجری مطابق 5 جنوری سن 2021 سورہ کہف شریف آیت نمبر 18 بندہ مقارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم.
إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
ولا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
ولا تقولن لشيء إني فاعل
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا
أعلم بما لبثوا
قل الله أعلم بما لبثوا
نہیں لبثوا نہیں پڑھے اس کو
لبثوا
الف سائلنٹ الف اس سے بھی سائلنٹ اگر ملا کے پڑھیں گے لبثوا عربی میں رس ورب پلورل جب ہوتا ہے تو اس کا سائن ہے یہ ماؤ کے بعد الف لکھتے اور پڑھا نہیں جاتا ہے
قل الله أعلم بما لبثوا
قل الله أعلم بما لبثوا
له غيب السماوات والأرض
له غيب السماوات والأرض
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه
آمنت بالله صدق الله العظيم
ہو سکتا ہے وہ پورا کر دیں کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ وہیں تک بیان ہوا اس کے بعد پھر اصحاب کہف کے واقعے کی روشنی میں جو تعلیم و تبلیغ ہے وہ ذکر کی گئی تھی اس کے بعد
گزشتہ اصحاب کہف کی ابتدا اور شروعات میں واقعہ بیان کیا گیا تھا ابھی چل ہی رہا ہے واقعہ سب کہ جس غار میں اللہ کے ان نیک بندوں نے پناہ لی تھی وہ کچھ عجیب طرح کا غار تھا کہ اس میں نہ تو آفتاب کی روشنی نکلتے وقت پہنچتی تھی نہ ڈوبتے وقت اور ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی موسم میں بلکہ 12 مہینے یعنی سالوں سال سورج جدھر سے بھی نکلے مگر اللہ نے ان کو ایسا محفوظ کر رکھا تھا کہ اس کی روشنی اس میں جاتی ہی نہیں تھی حالانکہ جانا چاہیے اور 300 سال مسلسل وہ سوتے رہے اب اس 300 سال کے مسلسل سونے میں کبھی تو روشنی پڑی ہوتی اس لیے کہ میں نے بتایا کہ سورج مختلف دنوں میں مختلف جگہ سے نکلتا ہے جب سردیاں ہوتی ہیں تو اس وقت سورج دن چھوٹا ہوتا ہے گرمیاں ہوتی ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے تو جب چھوٹا دن ہوتا ہے تو اس وقت اس کا مطلب طلوع ہونے کی جگہ کیا ہوتا ہے ساؤتھ ایسٹ کا تقریباً 45 کے بیچ کتنا ہوتا ہے 45 کا رہتا ہوں 22.5 22.5 پر کیا ہوتا ہے سورج نکلتا ہے ایسٹ سائڈ سے اور جب گرمیاں ہوتی ہیں تو نارتھ ایسٹ میں اسی پر نکلتا ہے اور اس کا سنسٹ بھی ایسی ہوتا ہے تو غروب و طلوع کے وقت بہرحال اس پہ اس کی شعائیں پڑنی چاہیے تھیں مکان چاہے جیسا بنایا جائے لیکن اس میں کسی نہ کسی صورت سے روشنی پڑنی چاہیے لیکن اللہ نے ان کو ایسا پروٹیکٹ کیا تھا کہ سورج بڑھو ماس نکلتا رہا ڈوبتا رہا مگر اس غار کے اندر کبھی روشنی گئی ہی نہیں قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں یقظن بیدار ہونا اور رقدن اوڑھنا سونا رقد فلان فلا سو گیا کہا جائے یہ دراصل ایک نقل واقعہ ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْبَصِيرِ اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور اے سننے والے کوئی بھی ہو اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو اسے پیٹ پھیر کر بھاگے اور اسے ہیبت میں بھر جائے. یہ کیفیت قرآن میں بیان کی ہے. یہ اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نقل واقعہ ان کے انتقال کے بعد کا ہے کہ ان کے انتقال کے پہلے کا ہے. ہم دونوں کو اس کو مانتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے پہلے, یعنی جب وہ اٹھے تھے اور پھر شہر گئے تھے اور وہاں سے کھانے کی چیزیں لے کر گئے تھے, اس سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد کا بھی ہے. دونوں کا, دونوں کو ایک طریقے سے قرآن مینشن کر رہا ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بظاہر جگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی نیند کا عجب اثر رکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, وہ گہری نیند میں. ہاں کھلی ہوئی, آپ نے دیکھا کچھ لوگ سوتے ہیں تو آنکھ کھلی ہوتی ہے اور پھر گہری نیند ہوتی ہے, آنکھیں کھلی ہوئی گہری نیند میں. اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کرمٹ پر بدلتے رہتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ, اور وہ کب؟ دسویں محرم کو وہ ایک کروٹ لیتے تھے. دسویں محرم کو ایک سال تک ایک کروٹ پر اور دوسری سال کو دوسری کروٹ پر, ایک سال ایک کروٹ پر رہتے دوسری سال دوسری کروٹ. ہم لوگوں نے ولیوں کی کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ کچھ اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے کسی درخت سے ٹیک لگایا تو ان کی پیٹ پہ دیمک لگ گیا مگر ان کے ہڈے نہیں. وہ ایک سال دو سال, یہ 300 سال اس کروٹ میں رہ گئے لیکن نہ کوئی دیمک آئے نہ کوئی کیڑا آئے کھانے کے لیے نہ کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر. ابھی میں پڑھ رہا تھا فضیلۃ الاصفیاء کتاب مفتی غلام صبر قادر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ, اس میں کتنے ولیوں کے بعد قادر سے نقل کیے گئے ہیں. جو ان کی صورت حال یہ تھی, ایک پتھر, ایک بولیے کامل کا لکھا لاتا ہے کہ ایک پتھر کی ٹیک لگا کر کے وہ عبادت کرتے تھے, ایک پتھر کی ٹیک لگا کر. اور خدا جانے کی کتنا لمبا ٹیک لگایا کہ وہ پتھر ان کی دیوار سے چمٹ گیا. اللہ جانے کتنے لمبے عرصے تک وہ اس پتھر سے ٹیک لگائے رہے, چمٹ گیا. یہ صورت حال. تو یہ قدرت کا اصول کہ ایک سال میں وہ کروٹ لیں گے, دائیں کروٹ ایک سال, بائیں کروٹ ایک سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ, اچھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْبَصِيرِ. باسط یوں کتے جب بیٹھتے ہیں پیر کھلا کرتے ہیں, ہے نا؟ کتا جب بیٹھتا ہے آرام کے ساتھ یعنی سونے والی کیفیت میں تو پیر پھیلاتا ہے, اور جب بیٹھنے والی سچویشن میں ہوتا ہے تو پیر یوں رہتا ہے اس کا. اس کا رکھیے اس میں باسط جو آیا ہوا ہے پھیلانے کے معنی میں, کتا ہاتھ پھیلائے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کے دروازے پر آرام کے ساتھ. سبحان اللہ. اس کیفیت سے کہ اگر تمہیں جھانک کر کے دیکھو تو تمہاری صورت حال یہ ہوگی بھاگو تو بھاگو, اور والا بولے تمہیں رعبا خوف اور دہشت سے تم بھر جاؤ. اس قدر وہ اللہ کی حیبت کے مظہر بن چکے ہیں, ان کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ جس مخلوق کو جس انداز میں رکھا ہے اس قدرت ہے نا. تفسیر ثعلبی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت کریمہ کو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْبَصِيرِ لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو کتے کے نقصان سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار روم کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو یہ غار جہاں پہ ہے اس راستے سے گزرے. انہوں نے چاہا کہ میں
ان حضرات کی زیارت کروں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ آپ نہ جائیے, اس لیے کہ ان کی زیارت آپ نہیں کر پائیں گے, بڑی خوفناک صورتحال ہے, آپ رکیں. لیکن جب شام پہنچے سیریا تو اپنے کچھ لوگوں کو ان کی زیارت کے لیے بھیجا, خود تو نہیں گئے. لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ جب یہ حضرات اس غار میں ان کی زیارت کے لیے داخل ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی جس سے وہ جل کر کے وہیں خاک ہو گئے. اللہ اس قدر خوفناک. تو یہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جب تحفظ دیتا ہے تو اس کی صورتحال بدل جاتی ہے. جی ہاں, جب جب 300 سال کے بعد اٹھے تھے تب ابھی آ رہی ہے, آ رہی بات آئی سواد بھی آئے تھے, وہی آپ کے سوال کا جواب بھی آئے تھے. اچھا صاحب,
اس پر ایک عجیب سی بات ہے, کہاں گئی ہو جائے سبحان اللہ, اس پر ایک کمنٹ سنا دوں قرآن کا,
ذرا سا مزہ لے لیجیے. اس پر کمنٹ لکھا ہے تدبیر قرآن کے اندر,
یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند راجیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کرتا, یہ بھاگنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے.
اور کوئی لفظ نہیں ملا تعبیر کے لیے, ڈاکو ہی ملا تھا. اللہ فرمایا ہمارے اوپر وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ابو احوال پوچھے, لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے, جگا دیا اللہ نے اٹھا دیا. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے, قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم. یہ کہتے ہیں تم کی اس بنیاد پر اختلاف سوالات کیوں پیدا ہوئے تھے, اس کی وجہ جانتے کیا ہے, وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم جب سوئے تھے تو اس وقت صبح ہونے والی تھی اور اس وقت سورج ڈوب رہا ہے, تو دل تو چاہتا ہے کہ ایک دن ہوا ہو یا دو دن ہو گیا, لیکن خود اپنے اندر جو فزیکل تبدیلی ان لوگوں نے دیکھی, ناخن بڑھ گئے ہیں, بال بڑے بڑے سے ہو گئے ہیں, اب یہ سوچنے میں وہ عجیب مشکلات میں پڑ گئے کہ اگر ایک دن میں سوئے ایک دن میں ناخن تو تھوڑی پڑتا ہے, باتیں تھوڑی تھوڑی بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ آپس میں جو سوال کر رہے ہیں کہ کتنا سوئے یار, کچھ سونا بھی نہیں, کتنا سوئے. یہ ایک نے کہا کہ یومن او بار یوم, ایک دن یا کچھ کم. تو قالوا ربکم اعلم بما لبستم, پھر یہ طے ہوا کہ چھوڑو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, وہ کہتا ہوں کے بتا لیا, اب چھوڑو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو, ایسا کرو فباد حاضر تمہیں یہ مرد کم عادل بلی نا, فل ینظر ایھا ازکا طعاماً فلیأتکم برزق, تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر کے شہر میں بھیجو, پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے. زمانہ اب ان کے دماغ میں ساری باتیں وہی ہیں کہ دقیہ روس کا دور ہے, ساری برائیاں ہیں اور ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں. تو جب جس کو بھیجا اس مورخین لکھتے ہیں کتابوں میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جن کی آنکھ کھلی تھی وہ ان میں جو سب سے بڑے تھے ان کی, اور انہوں نے ہی یہ سوال کیا تھا کہ یار کتنے دن ہم لوگ سوئے ہوں گے, انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ شہر میں کسی کو بھیج دو لیکن ذرا سا احتیاط سے جائے, کوئی پاکیزہ حلال قسم کا کھانا لے کر کے آئے, اس لیے کہ تقیانوس کا دور ہے, اس کے نزدیک ہر حرام چیز حلال ہوئی ہے, پورا معاشرہ تباہ کر دیا گیا ہے, تو اگر کسی پاکیزہ دکاندار کو پائے تو وہاں سے کوئی چیز خرید کر کے لائے, مگر
اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ پن ہو جائے اس کا معاملہ سارا, اس کے بعد وہ پکڑا جائے اور پھر ہماری وہی
کرم مار کر جائے مطلب.
یہ خوف زدگی کی کیفیت ہے وہاں پہ, ڈر ڈر کر کے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ولت لگ وَلَيُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے, یعنی جب جائے تو جھگڑا ہوئے نہیں کسی سے,
نرمی نرمی سے بات کر کے اپنا کام نکال کر واپس چلائے.
یہ باتیں طے ہو کر کے چلی
گئے.
اِنَّهُمْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا, بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے, اور ایسا ہوا تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. یہ جانے والے جا تو رہا ہے لیکن دیکھنا, صبر کر کے جانا. اگر انہیں پتا چل گیا نا تو دو شکل ہے, اگر یا تو پھر ہم ان کے دین کو قبول کر لیں تو اللہ کے قہر میں گر جائیں گے, اور اگر قبول نہیں کریں گے تو ہمیں وہ پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیں گے. اس لیے کہ تبدیلی مذہب میں اپنے مذہب پر سختی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں, اس کے دقیانوس کے کسی بھی خیال سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں, بت پرستی ہے, شرک گوئی ہے وغیرہ وغیرہ, تو ہمیں تو مار ڈالیں گے. سامان سے مار جانا تھا. اچھا صاحب, قدرت کیا انتظام کیے ہوئی تھی, رب کریم نے کیا کیا تھا, آگے سارے واقعات آ رہے ہیں. اس لیے میں دو دو رکو کر رہا ہوں کہ چونکہ اس میں کوئی تفصیلات زیادہ
گہرائیاں نہیں ہیں, ساری واقعات ہیں دنیا پر.
پھر کیا ہوا, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں, لے عالم لوگ جان کیا, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, وان الساعۃ لا ریب فیہا, اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ماضی حال تک, ادھر تو یہ بچ کے جا رہے تھے, ادھر قدرت کچھ اور انتظام کیے ہوئے تھے کہ ان کا راز تخت ارباب ہونے والا ہے. اور ہوا وہی, جو ہی انہوں نے سکہ نکال کر کے اس نان بھائی کے ہاتھ پہ تھمایا کہ اتنے مجھ کو اتنا پیک کر دے بانٹ دے, یہ چیز اور یہ روٹی اور یہ فلاں فلاں فلاں, اور یہ سوال یہ پیسہ دے, پیسہ دے کر کوئی دیکھ نہیں, جلدی پکڑایا اس کو, اس نے جو سکہ دے گا تو اس کے ماتھے تھے. یہ کیا بات ہے, یہ بڑا برا سکہ ہے
بھائی.
کیا بولے, بڑا پرانا سکہ. بولے بہت پرانا سکہ, سنا ہے دقیانوس بادشاہ کوئی جھوٹائی 300 سال پہلے کا تھا. کیا بات کر رہے ہو, کلی تو ہم گئے بھاگ کر کے, اب دیکھیں
کلی تو بھاگ کے گئے نا, تم بولو
نہیں نہیں تمہارے پاس خزانہ ہے. نہیں بھائی ہمارے پاس خزانہ ہے ہی نہیں, نہیں تمہارے پاس خزانہ ہے. اب 2-4 ہزار عمر جو سب گھوم لیا, دیدی کے پاس خزانہ ہے, کوئی پرانی رقم لے کر کے آئے, اس کے بعد فوراً اس کو پولیس کو انفارم کر دیا گیا. پولیس آئی وہاں سے, داروغہ بھاگا ہوا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں,
خزانہ ہے, اتنا پرانا سکہ لے کر کے آیا. جیسے
مثال کے طور پر آج کل ہندوستان میں اگر کوئی شخص کسی دکان پر لے کر کے برٹش پیریڈ کا کوئی پیسہ لے کے چلا جائے تو اس کی کیا صورت حال ہوگی, آپ جان لیجیے. تو لوگوں کو نہیں معلوم ہے نا, برٹش زمانے میں جو چاندی کا پیسہ چلتا تھا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں جانتے, چاندی کا روپیہ, چاندی کا, سلور اور دستے کا نہیں, چاندی کا, تانبے کا نہیں, پیتل کا نہیں, چاندی کا چلتا. تو اس میں کچھ لوگ عقل مند یہ تھے کہ جو پیسہ ہوتا اس کو زمین میں دفن کر لیا, اب آہستہ آہستہ نکال کے اس کو خرچ کر دیں. اب ایک روپے کی قیمت آپ بتائیں کتنی ہوگی, کم سے کم 500-600 روپے سے کم تھوڑی ہوگی, بلکہ اور زیادہ, 1 روپیہ اس پیریڈ کا کم سے کم 500 روپیہ. اگر کسی کے پاس 1,000 روپیہ ہو تو تمہارا مال ہے, تو اگر کوئی آدمی وہ روپیہ لے کر اس دکان پر جائے بتا اس کو 1 پان دے دے تو ہاتھ دے کر کے تھام لے گا, صاحب یہ جائے گا کہاں سے, تمہارے پاس بہت ہے نا, مجھ کو بھی دو ورنہ پھر بندوں کو بھی شور کیا. अब बात पुलिस तक पहुंची, पुलिस आई, उसने पूछा कि नहीं भाई कल ही तो हम भाग करके गए थे,
क्या बात कर रहे हो, रफियानू उसको तुम्हारा जमाना हो चुका है, इस वक्त तो पूरी मसीहियत का गलबा है, वो तो काफिरों को सिर्फ बादशाह था।
ओ ऐसी बात है,
ये खबर बादशाह को, बादशाह भी आया, बेदरोस वो भी मिला।
अच्छा तुम्हारा बकरिया साथी कहां पे है?
बकरिया साथी कार में बैठे हुए हैं। अब ये साहब आगे आगे खुद पीछे पूरी हो,
अब जब जमीन पर चलने के पांव की धमक महसूस हुई तो इन लोगों के दिल उड़ गए कि आप दोबारा बुरा हुआ,
पकड़ा गया वो।
और अब एक ही शक्ल है, या तो हम उसके मजाक को कबूल कर रहे हैं तो अल्लाह के कहर में गिरफ्तार, और अगर नहीं तो अभी हम लोगों
या जुमू को तुम्हें पत्थर मारकर फैला कर देंगे, हमारी मौत शहीद हो जाओ।
आपस में गुफ्तगू शुरू हो चुकी, क्या हुआ?
अब ये पहुंचे तफसील हकायक मालूम की गई,
बताया गया कुरान उसी को यहां कर रहा है, लियालमु अन्न वादल्लाह हक व अन्न सात रामी बाकी, इसी का जवाब है। वाकई इस वाकई की पूरी पूरा मरकज जो है सिर्फ यही दो तीन लफ्ज है, लियालमु अन्न वादल्लाह हक व अन्न सात रामी बाकी, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा हक है, सच है, और क्यामत में कोई शुभ है। उनका एतराज यही था, वो यही कहते थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरने के बाद फिर दोबारा उठाया जाए, कयामत भी कोई चीज है कभी आएगी वो
नहीं।
तो अल्लाह तबारक तआला ने इनको उठा दिया और इस बात को बता दिया उन लोगों को कि जो रब्बे करीम 300 साल तक इन लोगों को सुला करके उठा सकता है, और ऐसा उठाया कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ उठे, बदनी सारी कैफियत वही है जो एक जिंदे की होती है, और 300 साल तक इनको नींद की गहरी कैफियत में रखने के बाद अब उठाया
तो अब करीम बेशक फाजिल है इस बात पर कि मौत के बाद दोबारा उठाए,
वहां नसाता ना रही वीना कयामत आएगी उसमें कोई शक नहीं। ये पूरे वाकये का जो खुलासा ये दो तीन जुमले हैं, जितना जाऊं ना बहन हूं हम रहूं, जब वो लोग उनके मामले में बाहम झगड़ने लगे क्या, फिर उसके बाद उन लोगों ने दुआ की अल्लाह ताला से और उनके सामने ही वो लोग विसाल कर गए, फिर वफात आ गई,
सोए और सोए में विसाल कर गए। ये 300 साल जगने की कैफियत थी,
और ये वाकया जो गुजरा लेगा उनके सामने, खाना लाने गए वापस आए, तफसीलात मालूम हुई, हकायक जाने गए और फिर गार में जाकर के लेटे सोए, तो फिर इंतकाल कर।
अब बस में बहस पैदा हुई,
तो कुछ लोग ये कह लगे कि फकालू उबनु वाले हिंद बुनियाना, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि ये जो गार है नहीं, ये तो इंतकाल कर चुके हैं, इनके ऊपर एक इमारत बना दो, एक बिल्डिंग बना, तो उसमें रब्बुहुम आलम बिहिम, उनका रब उन्हें खूब जानता है, ये लोग कोई गलत नहीं है, ये बड़े नेकोकार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और इन अच्छे लोगों की यादगार तामीर की जाए। कारण नदी ने गलब आला अमरहिम नरब तखजन आलिम मस्जिदा, वो बोले जो इस काम में गालिब रहे थे, कसम है कि हम तुम पर, हम तो इन पर मस्जिद बनाएंगे। तो ये कौन लोग गालिब रहे थे,
भाई बहस चल रही थी ना, एक तबका ये था वो कह रहा था कि मौत के बाद उठाए नहीं जाएंगे,
ये आवामी तबका था, और जो हुकूमती तबका था
बादशाह बेदरोस बड़ा दीनदार हक परस्त हमको,
वो ये कहता था कि मरने के बाद उठना है, कयामत आएगी हिसाब और किताब होंगे, तो इख्तियार को उसी के हाथ में था ना, कुरान ने उसको किस लफ्ज से ताबित किया, कालम लदीना गलबू अलैहिम, जो गालिब तबका था वो कौन था, बादशाह वाला, उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं हम यहां मस्जिद बनाएंगे।
अब ये इख्तलाफ हो गया,
क्या किया जाए, इमारत बनाई जाए कि मस्जिद बनाई जाए। अच्छा अब देखें, इसी ये पता चलता है कि अल्लाह के नेकोकार बंदों की कब्रों पर عمارت بنانے کا طریقہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ قدیم انبیاء کی امتوں سے چلا رہا ہے، اور پھر وہاں پہ ان کے قریب مسجدوں بنانے کا، مسجد بنانے کا بھی طریقہ کوئی نیا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، ان مزارات کے قریب مسجدیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میں نے تو جہاں جہاں دیکھا ہے، میں نے ہر جگہ یہی دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے بارگاہ ہے اور اس کے ساتھ ہی بغل میں مسجد بھی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں دیکھا کہ کسی قبر کے اوپر مسجد بنائی گئی ہو. کیا آپ لوگوں نے دیکھا کہیں؟ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو منع فرمایا ہے، قبروں پر مسجد بنانے کو حضور نے منع فرمایا ہے. یہ قبروں کو سجدہ نہ گاہ بناؤ. احادیث میں جو نہیں وارد ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے. رہ گئی بات قبر سے ہٹ کر کے، نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے، اور یہ طریقہ اس واقعے کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے. قالوا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ان پر ایک بلڈنگ بنا دو. کیوں بنا دو؟ تاکہ پتا چلے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. لیکن ان لوگوں نے جو لوگ غالب والے غلبہ والے تھے، وہ کون تھے؟ بادشاہ بیت روس کے عمال اور اس کے حکام. ان لوگوں نے کہا نہیں، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو مسجد بنائیں گے. اچھا آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آدمی احادیث مبارکہ یا قرآن مقدس کی آیات میں سے کچھ ایسے امور ہوتے ہیں کہ آدمی اس کی گہرائیوں میں نہیں ڈوب کر کے سرسری معنی لیتا ہے اور اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گمراہی میں ڈوب کر چلا جاتا ہے. تقدر میں علی مسجد، ہم ان پر مسجد بنائیں گے، ان پر یعنی یہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان پر مسجد بنائیں گے. کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں، یہاں پہ یہ معنی درست نہیں، اس لیے کہ جب دو گروہ ہوئے تھے، ابن والے بنیان اس پر عمارت بناؤ، دوسروں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، تو عمارت بنانے والوں نے تو ان پر عمارت بنائی، تقیہ یادگار کے لیے ان کے اگل بغل مسجد بنا دی گئی. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کی بارگاہ سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کی بارگاہ سے برکتیں ملتی ہیں. سجدے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے ان اولیاء کابرین کی بارگاہوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی عمارت، ان کی بارگاہوں پر، ان کی مزارات پر قبے وغیرہ بنائے جاتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ احادیث ہیں، ان احادیث کا سہارا لے کر کے بہت سارے لوگ اپنے من کی بات کرتے ہیں. مثلا ایک آیت قریب، ایک حدیث پاک ہی ہے کہ لعن اللہ تعالی زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والصوت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے، اور جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے. بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں وہ سارا عمل ایک لغو اور باطل عمل قرار دیا گیا جو اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. کیا خیال آپ لوگ ہیں؟ حدیث بالکل کلیئر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہی حدیث ہمارے موقف کا ثبوت ہے. کیا سمجھا؟ جس طرح سے مخالف اپنے موقف کے ثبوت میں حدیث کو پیش کرتا ہے، اس طرح سے اسی حدیث کو اپنے موقف کے ثبوت پیش کرتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ قبروں پر چراغ جلایا جائے گا، نہ قبروں پر مسجد بنائی جائے گی، نہ قبروں پر عورتوں کی حاضری جائے گی. ہم بھی یہی کہتے ہیں، مسجد بنائی جائے گی تو قبر سے ہٹ کر کے، اور چراغ جلایا جائے گا تو قبر سے ہٹ کر کے. ہمارا موقع یہی ہے. ہمارے علماء نے تو جہاں تک فرمایا، یاد رکھیں آپ لوگ مسئلے کو، یاد رکھیں کہ ذہن کے اندر کہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ جو عود بتی نہیں ہوتی، اگر بتی بولتے ہیں، اگر بتی، یہ قبرستان میں جلانے کو سختی کے ساتھ منع کیا ہمارے علماء نے، اس لیے کہ آگ ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ آگ ہوتی ہے. قبرستان میں اگر بتی جلانا منع کیا گیا، ہاں اگر آپ کو خوشبو وغیرہ ڈالنا ہے جا کر کے پھول وغیرہ ڈالیے تاکہ اس کی خوشبو رہے. آج سے قبر کا کیا تعلق ہے؟ آج سے خبر کیا تعلق بھائی؟ سختی سے منع فرمایا. نمبر دو، عورتوں کی زیارت یقیناً منع ہے، یہ سبھی لوگ کہتے ہیں.
اب اگر کسی مزار پر کچھ عورتیں جاتی ہیں تو اس سے ہمارے مسلک کا بطلان ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارا مسلک باطل سنیت کا.
بھائی اگر کسی مزار پر کوئی عورت جا رہی ہے یا کچھ عورتیں جاتی ہیں تو اس ان عورتوں کے جانے کا عمل غلط ہے کہ اس مزار مبارکہ کے اوپر چادر چڑھانا یا گنبد بنانا یہ غلط ہوا؟
سوچنے کا کیا غلطی
ہے؟ اس بات عورتوں کا جانا غلط ہے تو عورتوں کو روک دیجیے، بس
عورتوں کو روک دیجیے.
سید اعلی حضرت کا فتویٰ، فاروقی اعظم کا فتویٰ، علماء سنت کا فتویٰ، مؤچہ اعظم پاکستان کا فتویٰ،
علامہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، آپ دیکھو
صراحتاً اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کا قبر پہ جانا حرام.
بلکہ سید اعلی نے تو یہاں پہ فرمایا کہ عورت
اگر اس ارادے سے کہ وہ کسی مزار پر جا رہی ہے، اس ارادے سے اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہے، اسی وقت سے اللہ کی لعنت اس پر شروع ہو جاتی ہے. اتنی سختی ہمارے مذہب میں ہے. لیکن کیا کیجیے گا کہ اس قدر باطل طریقے سے باتیں گھما پھرا کر کے کرتے ہیں کہ سب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں،
ہے نا؟
بے شک عورتوں کا جانا منع قرار دیا گیا ہے. اس کے ریزن جو بیان فرمایا گئے ہیں، فرمایا گیا کہ عورتیں بے صبری ہوتی ہیں، وہ جزا و فضا کریں گی خبر پر جا کر کے، چیخیں گی، چلائیں گی.
اور یہ طریقہ غلط ہے.
دوسری بات، مساجد اور قبہ بنانے کے لیے
قبہ بنانا بالکل جائز ہے.
اس لیے کہ آپ خود دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کرم پر قبہ بننے کی سمت آیا ہے.
یہ تاریخ ایسی ہے،
حضور کی قبر مبارکہ. اور حدیث
بتاتے ہیں لوگ کہ الا وان من کان قبلکم کان تستقبلون قبور انبیائکم مساجد فانی انہاکم عن ذلک. خبردار ہو جاؤ. تو ان سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیتے تھے، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں.
نعرے کسی بھی پیر پیغمبر نبی کی قبر کو سجدہ نہیں بنائی جائے گی،
سختی ساتھ حرام ہے. ہم بھی کہتے ہیں لا اللہ تعالیٰ یہود اور نصارا اتخذوا قبور انبیاء مساجد.
اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصارانیوں پر لعنت فرمائے کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا.
ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی لعنت ان کے اوپر
جو کسی قبر کو سجدہ کرے. سجدہ دو طریقے کا، اگر تعظیمی ہے تو حرام، اگر عبادت کا ہے تو کفر، دونوں منع ہے. ہر سنت جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے اس سلسلے میں، اس وقت زمانے صحابہ سے لے کر کے اب تک.
لیکن ان ساری حدیث میں کیا کہیں قبہ بنانے کی بھی ذکر آیا ہے؟ ایک اور حدیث، ان اولئک اذا کان فیہم رجل صالح فمات بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک اشرار الخلق یوم القیامہ. وہ لوگ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی انتقال کرتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور ان کی صورتوں کا اسٹیچو بناتے. وہ لوگ مخلوق میں قیامت کے دن، وہ لوگ مخلوق کے سب سے برے لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں.
کیا سمجھا ہے؟ پرانے لوگوں میں سے کیا ہوتا، جو لوگ نیک کوئی بندہ مرتا تو اس کی قبر پر
مسجد بنا لیتے
اور اس کی تصویر کا اسٹیچو بنا کر تو اس کی پوجا شروع کر دیتے. بت پرستی کی جڑ ہی یہی ہے.
یہ ساری باتیں کیا ہمارے مسئلے میں پائی جاتی ہیں؟
استغفر اللہ ربی. میں سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی حضرت سرکار داتا گجبت پجیری کی پکچر کہیں رکھے ہوئے ہیں؟ سرکار خواجہ کی پکچر کہیں رکھے ہوئے ہیں؟ بتائیے. سرکار غوث پاک کی، تمام رفائی کی، تمام تجانی کی، حضرت سیدنا نقشبند کی، کسی کی پکچر کہیں رکھے ہوئے ہیں؟ اور فرض کیجئے کسی نے رکھا بھی ہو تو کیا اس کو پوجتا ہے؟ اگر اس کی عبادت کرتا تو اس کا ذاتی عمل ہے. کوئی اگر ایسی پکچر رکھتا ہے تو رکھنا سختی کے ساتھ منع حرام ہے. لیکن اگر کوئی رکھے ہوئے تو کیا اگر اس کی عبادت کرتا ہو تو اس کا انڈیویجول عمل ہے، مسلک کا عمل نہیں ہمارے. وہ مسلک کا حکم یہی ہے کہ کسی بھی قبر پر نہ سجدہ کیا جائے گا، نہ کسی کی تصویر کو پوجا جائے گا. بلکہ اسلام کا مسلک ہی کتنا اچھا ہے کہ کہ تصویر سازی کو سرے سے اسلام نے منقطع ہی کر دیا ہے تاکہ نہ رہے بات نہ بنے بانسری. یہ ساری احادیث اس بات کو دلیل کر رہی ہے کہ سارا مسئلہ قبر کے اوپر آیا اور قبر پر سجدہ گانا بنا ہو, اور یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ پوری دنیا میں کہ اہل سنت و جماعت کے کسی بھی ولی کے مزار کے اوپر کوئی قبر بنا کوئی قبر کے اوپر کوئی مسجد بنائی گئی ہو. مسجد نہ بنائی گئی ہے, سائل میں بنائی گئی. میں خود اپنی بات کہانی بتاؤں, لیبیا میں ہم گئے, قدیم قبرستان جو لیبیا کا ہے اس میں شاید نے سنایا آپ لوگوں کو, حضور کے حجام حضرت سیدنا منیذر رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پاک ہے. معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک صحابی کا مزار پاک ہے تو دل بچنا گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ. سبحان اللہ, آپ یقین کرو گے حضور کے حجام, حجام بال لگانے والا حجام نہیں, عربی میں حجام بولتے ہیں پچھنا لگانے والے. پچھنا جانتے ہیں آپ لوگ, ہوتا ہے کہ اصل میں بدن کے اندر کچھ فاسد خون اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں بہت پرانے زمانے میں کیا پرانے ہمارے بچپن کا واقعہ ہے, تیز دھار دھار دار آلہ ہوتا تھا اس کو زور زور سے مارتے اسی, اور پھر ایک اور چیز لگا کر کے اس کو کھینچے سے فاسد خون نکل آتا تھا, جس کو پچھنا لگانا بولتے ہیں, اسی کو حجامت بولتے ہیں. تو حضرت منیذر حضور کے حضور کے حجام تھے. یہ فرماتا وغیرہ جہاں پہ کون سی اسپین, اسپین کی جنگ میں تشریف لے گئے تھے, وہاں سے تشریف لا رہے تھے, انتقال ہو گیا وہیں پہ تراورس میں, وہیں مزار مبارک گئے حاضرین سبحان اللہ. تو ہم کیا بتائیں کہ وہ ساری کیفیات, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہندوستان پاکستان کے کی روشے ہیں, یہ سر ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے, یہ مزار اثر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا وہ مزار پر چادر اسی کری ہوئی تھی, دھاگے محنت تو اسی باتیں ہوئی تھے, چراغ اسی جل رہا تھا, اور سائڈ مسجد اسی بنی ہوئی تھی. پتا چلا انہوں پوری پورے سلف کا مسئلہ یہ ہے, ایسے قدیم سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے. اور جتنی حدیثیں پیش کی گئی ہیں ان حدیثوں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ جو حدیثیں پیش کی گئی ہیں یہ ہمارے مسلک کے اگینسٹ ہیں, ہمارے مسلک کی حمایت میں حدیث ہیں. ہم اسی کے قائل ہیں کہ کسی قبر کو سجدہ گانا بنائیں گے کیا ہوگی حدیث. اچھا, اب اس کے بعد ذرا سا تفہیم القرآن کی ایک عبارت پڑھ دوں, سوچنا جو اخبار جو یہ آیت کریم میں بیان فرمائے قال الذين غلبوا على امرهم, جنہوں نے ایک حاشیہ کا چلایا سورۃ جس سے مراد رومی سلطنت کے ارباب اقتدار اور مسیحی کلیسا کے مذہبی پیشوا ہیں, جن کے مقابلے میں سالح العقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی. پانچویں صدی کے وقت تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً رومن کیتھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا دور ہو چکا تھا. بزرگوں کے آستانے پوجے جا رہے تھے اور مسیح مریم اور حواریوں کے مجسمے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے. آگے چلنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بعض لوگوں نے قرآن مجید کی شاید کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے, وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابل صلاح پر عمارت اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں. حالانکہ یہاں قرآن ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو باق بعد الموت اور انکار آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی, اس سے انہوں نے ارتقاب شرک کے لیے خدا دار موقع تھا. اب اندازہ لگائیں, یہ نشانی کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر القرآن کے علاوہ جتنی بھی جس قسم کی تفسیریں لکھی گئی, جیسے تفسیر خاضر ہے, روح البیان ہے, جمل وغیرہ کے اندر جو یہ باتیں بیان کی گئی ہیں, جو باتیں لکھی گئی ہیں, وہ تفسیریں ساری کی ساری تفہیم القرآن کی روشنی میں ناقابل اعتبار ہیں. مودودی صاحب کا زمانہ بھی ہمارے زمانے سے قریب ہے. تفسیر خاضر وغیرہ, جمل وغیرہ, یہ تفسیریں بہرحال ہم سے پہلے کی ہیں, ہے نا. ان تفاسیر میں اگر مفسرین نے ان آیات کی روشنی میں اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ یہ قدیم اصلاح کرام کی روش ہے کہ وہ نیکوکار بندوں کے مزارات پر قبے بھی بناتے ہیں اور سائڈ مسجدیں بناتے ہیں, تو مودودی صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس تفسیر کا غلط مانا لیا ہے. صرف تفسیر القرآن خالی سچی ہے, بقیہ ساری تفسیریں غلط ہو گئی. اللہ تعالیٰ
حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارا کہنا یہ کہ ہم نے جتنی آیتیں حدیثیں پیش کی ہیں,
آج جب بات چل رہی تھی حضرت حضور کے روضہ پاک کی, کہ حضور کے روضہ پاک پہلے بازار مبارک کرتی تھی, پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک بادشاہ نے آپ کے مزار مبارک کو سندل کی لکڑی سے ڈھانک دیا, پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب وہ واقعہ پیش آیا, کون سا, قبر انور کو کھودے جانے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا یہودیوں کا, دو یہودی خبیث آئے تھے, ان لوگوں نے روضہ مبارک کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی تھی, اس وقت جو ہے پھر اس کے بعد مزار مبارکہ کے گرد گرد کیا کر دیا گیا, کہ جس قدر سنگلات دیواریں بنا دی گئی ہیں کہ اب ان دیواروں کو توڑنا مشکل ہے. اس سلسلے میں ایک اور قول ہے کہ حدیث میں بعض جگہ آیا ہوا ہے کہ قبروں کے اندر گند اور چناکاری رکھی جائے, بات صحیح ہے, قبروں کے اندر نہ پختہ اینٹ لگائی جائے گی, نہ اس کو سیمنٹر کیا جائے گا, نہ اس کو چونا کاری کی جائے گی, قبر ان سائڈ کچی ہی رکھی جائے گی, یہی مسئلہ ہے. اوپر آدمی کچھ بھی کر لے لیکن اندر نہیں کچھ کر سکتا ہے, تو یہ تمام فقہاء اسلام کا اتفاقی فیصلہ ہے. اور میں جانتا ہوں کسی بھی ولی یا کسی شخص کی قبر کو ان سائڈ پکا نہیں کیا جاتا ہے, کوئی کر رہا ہے تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے, یاد رکھیے گا. اب اندازہ لگائیں علماء کی احتیاط, فرماتے ہیں کہ پکی ہوئی اینٹ قبر میں مت لے جاؤ, اس لیے کہ اس کو آگ نے چھوا ہے, مردے کو اپنے آگ سے بچا دو. اوپر اگر 32 لگانے کو منع کیا جب اس کا تعلق آگ سے ہے, اندر پکی اینٹ لے جانے کو منع فرمایا اس لیے کہ اس کا تعلق آگ سے ہے. ہر درجہ احتیاط کے باوجود بھی ہمارے مسلک کو مقبول کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ ساری قبر کے جواب جانور گریٹ ماد اللہ رب العالمین انداز
جائے خلاصہ کرا خبر ہے کمر صاف کر دی گئی بعد اسے چاروں کا بلاک لگا دو
اندر سے پکی غلط ہے
بالکل غلط ہے
کچی ہے باقی
چاہو تو دیوار باڈی جہاں ہوتی وہاں تو کچی ہوگی
خبر
وہی ہے خبر وہی ہے سر وہ اوپر جو کوئی لگتے ہوں گے ہاں تو اس کا مسئلہ الگ ہو باڈی جہاں رہتی ہے وہ باڈی جہاں رہتی ہے اور سائڈ بھی دیواریں پکی ہوتی ہیں
جی پکی ہوتی
بھائی صاحب میرے سمجھ بات غلط ہے اگر ایسا ہے تو
غلط ہے چلے آگے چلے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم اب آئی بات اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اب یہ زیادہ تارنگیا یہ واقعہ ختم ہو گیا اب ان کے بعد جو ہے قرآن وہ اجباری خاکہ پیش کر رہا ہے کہ اب اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں میں رائے کیا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ اور کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا رجمن مل گئے اٹکل تک چھو یہ لفظ سنا ہے لوگوں نے گیس لگا کر کے رجم مل گئے سلجما کیا ہوگا گیس لگا کر کے ہاں پانی چھ رجم مل گئے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَسَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے ٹھہریے گا اس آیت کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تم فرماؤ ان کی گنتی اللہ جانتا ہے اور مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مگر مخلوق میں بھی کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کیا سمجھاتے ہیں ما یعلمہم الا قلیل ان کو نہیں جانتے ہیں مگر تھوڑے لوگ یعنی ان کی گنتی کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو ریئل جانتے ہیں کتنے تھے وہ لوگ تو پتا چلا کہ اوپر کا واقعہ جو ہے یہ عوام کی ترجمانی کی گئی ہے مثال کے طور پر میں بتا دوں گی آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے اور کوئی حادثہ ہو جائے تو کوئی کہے گا
نہیں ایسا نہ ہوگا, لیکن اس کی گاڑی ٹکرانے لگی تو ایسا ہوا ہوگا, تو کہتے ایسا ایسا ہوا ہوگا.
اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریگل دیکھ رہے ہیں, ایسا ہے
تو کیا کہا جائے گا؟
کچھ لوگ جانتے ہیں ریگل طریقے پر. تو فرمایا کہ ما یعلم الا قلیل, ان واقعات کی توثیق کے روشنی میں ان کی تعداد کچھ لوگ جانتے ہیں. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قلیل کہا گیا وہ قلیل لوگوں میں سے میں ہوں, مجھے علم ہے کہ وہ کتنے ہیں. وہ قلیل کچھ لوگ ہیں جن کو علم دیا گیا کتنے تھے نا, ان کو میں جانتا ہوں, وہی میں سے میں بھی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کتنے تھے.
اس لیے کہ رسول کریم کے رازدار ہیں نا,
آئیس مفسرین ہیں, امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن پاک کے آپ ہیں.
اچھا
صاحب, فلا تمہارے بھی ملا گرام ظاہرہ ولا تستفتی بنا احدا, تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث ظاہر ہو چکی ہے, اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ پوچھ گچھ نہ کرو. اب چھوڑ دو, اللہ نے جن کو بتلایا ہے وہ جو بتلا رہے ہیں اس کو جان لو, اسی پر آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس. زیادہ گفتگو نہ کرو گے, یہودیوں کتابوں عیسائیوں کتابوں کو نہ دیکھو گے, اس کو دیکھو گے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے, منع فرما دیا گیا.
اچھا صاحب,
حضرت ہمارے کہیں کہ کتے کی کیفیت اللہ کو پر اندازہ لگائیے.
حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں, سبحان اللہ, کیا پیارا شیخ فارسی کا ہے کہ
سگے اصحاب کہیں فروز چند,
سگے اصحاب کہیں فروز چند,
دوسرا مصرع بھول رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا
چند دن نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو نیک ہو گیا.
اللہ کو کر دوسرا مصرع نہیں آ رہا ہے, بہت اچھا شعر ہے, بہرحال نیک ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے, صحبتیں اثر انداز ہوتی ہیں, اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس کے نیک اور صالح بندوں کی صحبتیں تو اس قدر اثر انداز ہوتی ہیں. ان کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کبھی محروم قسمت نہیں رہتے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ولیوں کی سوانح ضرور پڑھا گی.
تذکرۃ الاولیاء ہے, خضرۃ الاصفیاء ہے, وارث المعارف ہے, طبع سنابل ہے,
کشف المحجوب ہے, ان سب کتابوں کو گھر کے اندر رکھیے, طبع سنابل ہے, پڑھیے, روزانہ تھوڑا سا پڑھ لیا کیجیے, اس سے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور آدمی گھبرائی سے بچتا ہے. رکو پورا ہو گیا, اب اس کے بعد سرسر یہ انداز چل رہے ہیں, بہت اس میں کوئی گفتگو زیادہ نہیں.
ولا تقولن لشیئ انی فاعل ذلک غدا,
اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے. یہ دراصل آیت کریمہ اتری ہے اس بنیاد پر کہ جب حضور کی بارگاہ میں وہ ایک وقت آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اصحاب کہف روح اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے, تو حضور نے فرمایا تھا کسی وجہ سے حضور انشاءاللہ نہیں کہہ سکے, اور کہہ دیا کہ کل آنا تو بتا دوں گا, اور وہیں کا انتظار کرتے تو وہی نہیں اتری, اسی کو ذکر کیا گیا. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ما شاء الله الا یشاء اللہ. آدمی جب بھی کوئی کام کرے تو یہ کہے کہ انشاءاللہ کل میں یہ کروں گا, اس لیے کہ اللہ ہی کی رضا اسی مشیر پر سب کچھ ہوتا ہے, اگر ہونا چاہے تو کچھ نہ ہو, ہے نا. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جائے. وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور یوں کہوں کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستے کی راہ دکھائے. جب بھی کوئی بات کی جائے تو اس ساری بات کا حوالہ رب کریم کی ذات کے فور,
اللہ ایسا چاہا, اللہ ایسا چاہے تو ہو جائے گا, اللہ ایسا چاہے تو کرے گا.
بندہ صرف ایک پرزا ہے, ایک آلہ ہے جو کرتا ہے کچھ, بندہ کچھ نہیں کرتا ہے, اس کی مشین سب کچھ کرتی ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے, نو اوپر 309 سال ٹھہرے اپنے دار میں وہ لوگ.
قل اللہ اعلم علی رسول,
یہ طرف نقل واقعہ ہے, یہ نقل واقعہ یعنی واقعہ کو نقل کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ اتنا ٹھہرے, کچھ لوگ کہتے اتنا ٹھہرے, کچھ لوگ کہتے اتنا ٹھہرے, کسی نے کہا 300 سال سے ٹھہرے, کسی نے کہا 300 سال. اور جیسا کہ انسان جو وسیع جو کتاب بیان فرمائے گا نا کہ بات کتاب ہو سکتا, 190 سال, کسی نے کہا 200 سال, کسی نے کہا کچھ 100 سال. تو یہ نقل واقعہ ہے. قل اللہ اعلم رسول, تم کہہ دو یہ رسول کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہو غیب السماوات والارض, اسی کے لیے آسمان اور زمینوں کے سب غیب, وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے, اس کے سوا ان کا کوئی باری نہیں, اور وہ اپنے حکم میں کسی کو ایک نہیں کرتا. وہی دراصل مالک الملک ہے, وہی مختار ہے, وہی سب کچھ ہے. یہی واقعہ ہو گیا ختم, اصحاب غیب کا واقعہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ترجمانی ہے وہ اس مکہ مکرمہ پائے جانے والے ماحول کی ترجمانی ہے. اگر آپ لوگ تھک نہ گئے تو بھائی آگے بڑھاؤ, نہ پھر بند کر دو, بند کرنے کا. چلے تب وقل باؤ کی یاد کرنے کتاب ربک, اور تلاوت کرو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی, اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں, اور ہرگز تم اس کی سوا پناہ نہ پاؤ گے, اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے, اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں. کیا تم دنیا کی زندگانی کا شکار چاہو گے, اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دن ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا قحط سے گزر گیا. واقعہ کیا تھا سب, واقعہ یہ تھا کفار مکہ نے حضور کے پاس ایک پیغام بھیجوایا, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھ کر کے آپ کی باتیں سنیں, مگر آپ کے یہاں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے, ان کے بدن سے بو آتی ہے, ہم تو غسل نہیں کرتے ہیں, ان کے کپڑے گندے گندے سے ہوتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ بیٹھے, اگر آپ ان کو ہٹا دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کچھ باتیں سنیں. یہ دراصل فریب تھا ان کا, حضور کے ساتھ فریب تھا. یہ قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا, سختی کے ساتھ منع کیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ اکبر. اے رسول آپ اپنی جان سے ان سے مانوس رکھو, کن سے؟ ان غریب لوگوں سے جو صبح و شام اپنے رب کو اپنی رب کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ غریب لوگ غسل نہیں کرتے ہیں نا, 15 دن غسل نہیں کرتے, ان کے بدن سے اسمیل آ رہی ہے نا, یہ تو دور نہ کیجیے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ رب بارگاہ کے پرے قریبی ہیں, یہ بہت قریبی. یہ مقبول قسم کے لوگ فلا تعد عینا کانہم, لیکن داس ولا تعد عینا کانہم, اور تمہاری آنکھیں چھوڑ کر اور پڑھنا پڑے, ایسا ہرگز رکھیجیے کہ اپنی نگاہوں کا منظور نظر ان کو بنا لیجیے. یہ روسائے مکہ قریش مکہ امیر مکہ کو روسائے مکہ کو نہیں دینے دینے, ان کو نہیں, ان کو دور کر دیجیے. تم جاؤ. یہ غریب پریشان حال اٹھا کر, یہ مفلس مسلمان, یہ ستائے ہوئے, یہ مظلوم زندگی کی آنکھوں بھوکا کرنے والے مسلمان, اپنی توجہ کا مرکز انہیں بنا دیجیے. سے بات کرنا غریب, غریب کا ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, غریبان غریب بھی اور غریب مان مسافر بھی ہوتا ہے. عربی میں غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں. حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فقوب علی الغرابا. اسلام غریبوں میں شروع ہوا, ان قریب قیامت غریبوں میں سمٹ آئے گا, تو غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. اور آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کی حقائق کہ اسلام کی ابتدا غریبوں میں ہوئی ہے. جب قیصر روم کے دربار میں سوال کیا گیا تھا جو پیغمبر کے فالوس کون لوگ ہوتے ہیں. تو جان دشمنوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ نہیں جانے کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ اللہ سے مان رہے ہیں. ابھی تو مکے کے ستائے ہوئے لوگ غریب کے ساتھ آپس وہی لوگ ان کی باتیں مان رہے ہیں. تو قیصر روم نے کیا جانتے ہو؟ یہ علامت اس پیغمبر کی سچ ہے. پیغمبر خود پیغمبر جب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو اولاً شروع شروع اس کے ماننے والے لوگ کمزور ستائے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں.
اس کی نبوت کی دلیل ہے اللہ بولتا.
اللہ ولا اسے ارتھم نقل بن ذکر نہ وقت رہا ہرا. اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یہاں سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا. پکا رہا بہو فوقا اور اس کا کام حد سے گزر گیا ہے. یہ روسائے وقت کا یہ خواہشات نفسانی کے پیروکار لو اپنے نفس کے غلام. سبحان اللہ یہ آپ کی بات مانیں گے؟ ان کا علم ہماری یاد سے غافل ہم نے خود غافل کر دیا ہے جب اس طرف نہیں آ پائے گی. ایک مرتبہ خلیفہ ہر رشید کے سامنے ایک بڑی کامل عارف باللہ بیٹی غرضہ حضرت ابی ہریرہ آئی ہے. حضرت ابی ہریرہ اعظمی طالبان یہی ہے یا کوئی اور نہیں. حضرت ابی ہریرہ اعظمی نے ہر رشید نے فرمایا تو میرا میرے غلام کا غلام. ہر رشید والا بادشاہ ہر ابی ہریرہ اعظمی کہہ رہے تو میرے غلام کا غلام ہے. جو بات طے ہے ہر رشید کا کیسے کا دیکھو میرا نفس میرا غلام ہے. میرا نفس میرا غلام ہے اور تو میرے نفس کا غلام ہے. میرا نفس میرا غلام ہے اور تو اپنے نفس کا غلام ہے. تو نفس میرا غلام اور تو نفس کا غلام تو میرے غلام کا غلام ہے. بڑے بے باق لوگ ہوتے تھے اللہ کو بے خوف کچھ فکر نہیں ہوتی تھی کہ جنت کی تلوار ہے ان کا گلا کاٹ دیں گی یا ان کی آنکھیں نکال دیں. کچھ فکر نہیں تھی. کھڑے ہیں تو کھڑے. سبحان اللہ. حضرت شہبان رائے نہیں حضرت چھپاؤ تو آ کر کے چھپ گئے. عباسی بادشاہ کے اہلکار تلاش کر رہے ہیں. یہ دیکھا کہ سفیان ثوری حبیب اعظمی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. حضرت حبیب اعظمی کے پاس آ کر پولیس پوچھتی ہے کہ سفیان ثوری آئے ہوئے ہیں. کہاں آئے ہوئے گھر میں جا کر تلاش کر رہے ہیں. سفیان ثوری نے اندر سنا تو دل بیٹھ گیا. عظیم شان والی جانے آر بلّا امام اعظم کے چہیتے دوست فقیہ آس مجتہد زمانت مجتہد تھے. مجتہد سفیان ثوری مجتہد آر بلّا دل بیٹھ گیا کہ اب تو پکڑا گیا. ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورے گھر کو تلاش کر کے پولیس چلی گئی نہیں پائی. باہر نکلے کہا ابھی تم نے تو ختم کر دیا کر کیا تم نے کہا تم نے کہہ دیا گھر میں بیٹھے بولے ہاں کیا گھر پکڑ لیتے تو کیا اتنے تو پکڑ نہیں سکے وہ اسے تو پکڑ نہیں سکے کہ جو کہ میں نے سچ کہہ دیا تھا اسے نہیں پکڑ سکے اگر جھوٹ بولتا تو وہ پکڑ لے جاتے. سوچیں گی باتیں ذرا سوچیں. واقعہ لطیفے نہیں ہے تو یہ غریب قسم کے لوگ ہیں. اسکول جیسے کیا کسی مقوم کو کئی جگہ بیان کیا قرآن قرآن سے. پھر اس کے بعد نبی کریم کی توجہ کریمانہ کی طرف اور بڑھ گئی. اچھا فقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ان اعتنا جہنم نار احد مستقرها. اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی. اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد ایسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ میں ان کے منہ بھون دے گا چاہیے برا پینا ہے. اس پوری آیت کریمہ میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. پہلی بات مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگوں سے اسلامی تعلقات کی آپ ان کے سامنے جو حق بات ہے وہ کہہ دیجیے. ایمان لائیں فبیا ایمان نہ لائیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. سو آپ اپنا کارے نبوت پورا کرتی ہے. ایمان لائیں کہ تو ٹھیک ہے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم نے اعتدنا للظالمین نارا. اعتداء تیار کرنا, ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. فآپ بهم سرادقها, کہ وہ آگ ان کو چاروں طرف سے دیواری طرح سے گھیر. اللہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا بِمَا يَسْتَغِيثُوا, اور اگر وہ لوگ پانی میں آ گئے نا, یغاث بما کل مغ یشوی مجلو, ایسا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہرے کو چھنچھا دے. حدیث پاک ہے کہ جہانے میں جب پانی مانگے گا پینے کے لیے, پانی دیکھے گا خوبصورت لگ رہا ہے, جب اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا نا, جیسے یہ پارا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں کوئی جس طرح سے, اور جب اس کو پینے کے قریب لے جائے گا تو منہ کی ساری کھال گر جائے گی. آج قریب کرے گا منہ کی ساری کھال گر جائے گی, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گی, پھر پینا جائے گا, پھر گر جائے گی, یہ کام چالو جائے گا. اللہ ہر مسلمان کو بچائے گا, کیا ہی گلا پینا ہے. تو ان مشرقین مکہ کے فریب میں آپ نہ, ان کے لیے تو ہم نے دہتے ہوئے جنگارے تیار کر رکھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دیکھ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, ہم ان کے اچھے عمل کو ضائع نہیں کرتے. جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں, ان کے نیچے ندیاں بہیں, اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں اور سبز کپڑے قریب اور تنخیص کے پہنائے جائیں, وہاں تک پر تکیہ لگائے, کیا یہ اچھا ثواب اور کیا اچھی آرام کی جگہ ہے. ایک جگہ کافروں کا, اس کے کافروں کا ذکر کرنے کے بعد عذاب جہنم, اور اس کے فوراً بعد مومنوں کا ذکر کرنے کے بعد جنت کی نعمت ہے. سوچا لگائیے, جنت ندیاں بہیں اس کے اندر, ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں, مردوں کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا, مردوں کو سونے کا کنگن پہنایا گا. بھائی ممکن ہے کوئی شخص سوچے اس سلسلے کے ساتھ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور کنگن پہننا تو عورتوں کی رواج آئی ہے, مرد کھائے پہنے گا کیا سوال جناب. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے میں آدمی ٹھہل جاتا ہے نا. اب دیکھیں یہ چائنیز جب آتے ہیں امریکہ میں تو ایک مہینے کے بعد ان کا فل پائنٹ ادھر کر کے ہاف پائنٹ ہو جاتا ہے, اور بنیان پہن کر تو چلے جائیں کورٹ میں, وہی چکلی بنیان پہن کر کورٹ تک چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ امریکہ کا پورا معاشرہ پک اپ کر لیتے ہیں ایک مہینے کے اندر. دنیا کا معاشرہ ہے, ان کو کوئی شرم کی بات نہیں. تو جنت میں دراصل جو کنگن پہنائے جائیں گے اس میں ضرورت جواہرات کے, وہ دراصل جنت کا معاشرہ ہوگا. اور جب اس معاشرے میں کسی آدمی کا ہاتھ خالی ہوگا تو اس کو کیسا لگے گا, سوچ لیجیے, اچھا لگے گا اس کو. جب ایک طرف سے سب لوگ اپنے اپنے تختوں کے اوپر سبز قسم کی پلادیز پہنے ہوئے, گاؤں تکیہ لگائے ہوئے, پرانے بہشتی کی جلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں کو سونے ڈھراج کے کنگن سے آراستہ کیا ہے, ان کے سروں پر تاج ایک رکھا گیا ہے, اگر کوئی شخص اس معاشرے میں خالی ہوگا ان سے وہ کیسا فیل کرے گا, سمجھ لیجیے. اب ہاں دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات سے الگ ہے. دنیا میں یہ چیزیں حرام ہیں, کسی مرد کو پہننے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ سونے کا کنگن پہنے, سونے کا کوئی سامان پہنتا نہیں, وہ زنجیر اور لاکٹ وغیرہ ہوتی ہے. سب ترین گناہ ہے, سب ترین, چاہے وہ سونے کی ہو, چاہے چاندی کی ہو, چاہے کسی دھات کی ہو, لوہے کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو, مرد کے لیے مکمل حرام. اور اگر کوئی مرد اس کو پہنتا ہے تو اس بات کا عقیدہ اور ایمان اور یقین رکھے کہ قیامت کے دن اس کے جسم کا وہ حصہ جہنم میں ضرور جلایا جائے گا, اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے. عورتوں کے تعلق سے صرف اتنی اجازت ہے کہ عورتیں سونے اور چاندی کے زیورات کو استعمال کر سکتی ہیں, جتنا چاہے استعمال کریں, لیکن سونے اور چاندی کے علاوہ اور دیگر زیورات نہیں استعمال کر سکتی. آج کل جو روڈ نہیں چلتا ہے سب ہی سونے کے لباس, سونے کے زیورات پہنے یا چاندی کے زیورات پہنے, اور اس میں کام کے مسمو چاہے کتنی ہزاروں موتیاں لگانے کوئی بات نہیں, لیکن سونا اور چاندی ہونا چاہیے بس. اس کے علاوہ کوئی بھی دھات عورت کے لیے بھی استعمال کرنا حرام حرام سخت حرام قرار دی گئی. اس کے علاوہ یہ اب اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اس واقعے کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ہزار طرح کی پریشانیاں برداشت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کے عوض ان کو دوامی زندگی عطا فرمائی ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر اتارا گیا ہے. تو میرے حبیب کی پیارے صحابہ یہ مظلومانہ زندگی بھی تمہاری چل رہی ہے مکے کی, کچھ دن برداشت کر لو, تمہاری سرخروئی کا جلوہ وہ ہوگا کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہارے اس انداز کرامت پر رشک کریں گے اور تمہیں غالب کر کے رکھو گے. اور سبحان اللہ ہوگا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلام عليك سيدي يا رسول الله. الى الان قران پاک کی تفسیر و تعبیر و توضیح میں اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دو, جو کچھ بیان کیا گیا ہے سبھی بارگاہ کرم میں شیخ قبول عطا فرما. مالک وولا ہمارے اتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کی حاضری کو قبول فرما, اپنے کرم اپنے فضل اپنے احسان اپنے نواز شاہ سے مالک وولا ہم سب کو نواز دے, ہماری دنیوی زندگی کو سنوار دے, قرآن کی زندگی سنوار دے, ماں کو ماں فرما, قرآن پاک کی برکات و سعادات حیات میں بھی عطا فرما, ممات میں بھی عطا فرما, قبر میں بھی عطا فرما اور حشر میں عطا فرما اور زندگی میں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق کی منور علی سیدنا مولانا محمد ولی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.